وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ نئی دہلی بھارت میں فسادات کی خبر سے شروع کریں گے, جس پر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ انہیں 1984 کی یاد تازہ کر دی ہے. ہم اس پس منظر میں صدر ٹرمپ کے بھارت دورے کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارا اگلا موضوع ہوگا پاکستان میں انٹرنیٹ پر قدغن, اور آخر میں ہم امریکی انتخابات میں صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کے لیے رکاوٹوں پر گفتگو کریں گے. اور ہم سب سے زیادہ اس وقت بات کریں گے کہ نئی دہلی کس طرح جل رہا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ابھی وہاں کے دورہ مکمل کر چکے ہیں, لیکن ہم دیکھیں گے کہ کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک وہاں فسادات جاری ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں بھارت سے سیاسی تجزیہ کار شبنم ہاشمی. ان کے بھائی صفدر ہاشمی کو قتل کیا گیا تھا 30 سال قبل, اور اس کے بعد بھی یہ ایک نغمہ مقبول ہوا ہے, ہلّا بول, جو ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پاکستان میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشتاق مہر, جو پاکستان کے سفیر رہے ہیں مشرق وسطی میں. کوئی 10-15 منٹ بعد ہم ڈاکٹر ظفر بخاری سے بات کریں گے. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شبنم ہاشمی سے رابطہ کریں, جو ہی آتی ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے ہم نئی دہلی چلتے ہیں, جہاں سے ہمارے نمائندہ سہیل انجم نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
دہلی میں اتوار کے روز اس وقت تشدد پھوٹ پڑا جب سی اے اے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا. بتایا جاتا ہے کہ اس ٹکراؤ کی وجہ بی جے پی کے ایک مقامی رہنما کی مبینہ اشتعال انگیزی تھی. پیر منگل اور بدھ کے روز بھی پرتشدد وارداتیں ہوئیں. دکانوں, مکانوں اور مذہبی عبادت گاہوں کو نظر آتش کیا گیا. مسلم اکثریتی علاقوں جعفر آباد, موج پور, کردم پوری, کراول نگر, بھجن پورا اور دیگر علاقوں میں شرپسند کھلے عام ہنگامہ آرائی کرتے رہے. متعدد علاقوں میں پولیس کی موجودگی انتہائی کم رہی. دہلی ہائی کورٹ نے ایک عرض داشت پر سماعت کے دوران بی جے پی رہنماؤں کپل مشرا, انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما کی مبینہ اشتعال انگیز تقریروں کی ویڈیوز دیکھی اور موجودہ صورتحال کو انتہائی ناخوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ 1984 کے فسادات کی اجازت نہیں دے سکتے. 1984 کے فسادات میں بڑی تعداد میں سکھوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں. سپریم کورٹ نے پولیس کی مبینہ ناکارکردگی پر شدید تنقید کی اور اس کی پیشہ ورانہ اہلیت پر سوال اٹھایا. اس نے کہا کہ اگر لوگ اشتعال انگیزی کرتے ہیں تو پولیس کو حکومت کے احکامات کے انتظار کیے بغیر قانون کے دائرے میں رہ کر کارروائی کرنی چاہیے. دہلی اقلیتی کمیشن نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کرے. کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وائس آف امریکہ کو اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا,
کل ہم نے جو ہے ڈی سی پی کو, اور اس میں ایک تو کچھ آرڈر بھی ہے کہ فوراً جو ہے آپ جو ہے وہاں پر اس علاقے کے اندر ایک کرفیو لگائیے, اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے جو مابز ہیں, جو بدماش گنڈے ہیں گھوم رہے ہیں, لوگوں پہ اٹیک کر رہے ہیں, گھروں پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی آرڈر دیا ہے کہ آپ جو ہے پولیس فورس اور بڑھائیے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ ان سے رپورٹ مانگی ہے. اس میں آپ بس باتیں لکھ کر کے بھائی یہ چیزیں کیا کیا ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ کپل مشرا جس کی جو ہے جو اس نے آ کر کے ہر گوئی کی تھی, اس کے بعد سے یہ فساد ہوا ہے کہ اس کے خلاف آپ نے کیا کاروائی کی ہے.
ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے امن اور بھائی چارے کے قیام کی اپیل کی, جبکہ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے ایک پریس بریفنگ میں فسادات کو منظم سازش کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ سازش کو ملک نے دہلی کے انتخابات کے دوران بھی دیکھا تھا. انہوں نے بی جے پی کے متعدد رہنماؤں پر اشتعال انگیزی کا الزام عائد کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا. دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے متاثرہ علاقوں میں کرفیو کے نفاذ اور فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کیا. متاثرہ علاقوں میں بھی حالات انتہائی کشیدہ ہیں. گزشتہ 2 عشروں کے دوران کے یہ بدترین فسادات ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جی, اور اب سے 10 منٹ بعد ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. آپ ہمیں اس وقت کال کر سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہمیں بھارت میں سیاسی تجزیہ کار شبنم ہاشمی نے جوائن کیا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کے بھائی صفدر ہاشمی کوئی 30 سال قبل قتل ہوئے تھے, اور جس کے بعد یہ جو نغمہ ہے ہلا بول، یہ بھی کافی مشہور ہوا. شبنم ہاشمی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس وقت مظاہرین جس طرح سے ہلا بول رہے ہیں، اس میں بنیادی فلسفہ کیا ہے ان کا جس کے تحت، اور وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے؟
دیکھیے، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے یہ نیا قانون لایا گیا ہے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، اور اس کے ساتھ این آر سی لانے کی بات ہے، تب سے پورے ہندوستان میں بہت بڑے لیول پہ ڈیمونسٹریشنز چل رہے ہیں. اور اتنے ڈیمونسٹریشنز پچھلے 6 سال میں نہیں ہوئے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ اترے اور بہت ہی پیسفل ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں. یہ پورا کا پورا آرگنائزڈ ہے آر ایس ایس کی طرف سے، سنگھ پریوار کی طرف سے، کیونکہ وہ اس کسی بھی طرح کا جو اپوزیشن ہے، کسی بھی طرح کا جو ریزسٹنس ہے اس سرکار کو یا اس سرکار کے کالے قانونوں کو، اس کو کسی بھی طرح وہ سپریس کرنا چاہتے ہیں. تو دلی کے جو جمنا پار کے علاقے کہلاتے ہیں، وہاں پہ جہاں جہاں پہ پروٹیسٹ میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سب جگہ پہ یہ حملے شروع ہوئے ہیں. اور بالکل 1984 کی یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ اتنی برے حالات جو ہیں یہ دلی میں ایک بہت بڑے عرصے سے نہیں ہوئے تھے، بلکہ 2002 کے بعد، گجرات کے بعد، اس طرح کا لارج اسکیل پہ رائٹنگ نہیں ہوئی تھی. الگ الگ جگہ تو ظاہر ہے کہ یہ پچھلے 6 سال میں کرواتے رہے ہیں، لیکن یہ بہت آرگنائزڈ ہے، بہت آرگنائزڈ ہے. اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ کھلے عام ڈکلیئر کر کے کپل شرما، جو کہ بی جے پی کے ممبر ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا، ڈیڈ لائن دی کہ نہیں ہوگا تو ہم آ کے ماریں گے. اور تھرو آؤٹ الیکشن کے پیریڈ میں بھی ہم نے لگاتار دیکھا کہ جو بی جے پی کے منسٹرز ہیں، جو سینئر لیڈرز ہیں، وہ زہر گھولتے رہے، کھلے عام کہتے رہے گولی ماریں گے، گولیاں چلی بھی کئی جگہ پہ. تو حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، حالانکہ سول سوسائٹی جو ہے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ فیلئر ہے، لا اینڈ آرڈر فیلئر ہے، اور اس کی ذمہ داری سیدھا سیدھا ہمارے جو گرہ منتری ہیں امت شاہ، ان کے اوپر جاتی ہے.
جی، ہم نے جب بی جے پی کے ایک ترجمان ظفر الاسلام سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید صدر ٹرمپ کی وجہ سے سیکیورٹی کو احمد آباد بلانا پڑا، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہو. لیکن اس وقت ہم مشتاق مہر کی طرف چلتے ہیں، یہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں. اور مشتاق صاحب، یہ بتائیے، پاکستان کے اندر بھارت کے جو معاملات ہیں اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟
جی، بہت مہربانی. ہماری اسسمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کوئی 5 سال پہلے یہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا اور کنسنسس یہ تھا کہ دنیا میں اس وقت 4 نیشن اسٹیٹس ہیں اور 5واں نیشن اسٹیٹ ہندوستان ایمرج ہو رہا ہے. اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کی کانگریس کی حکومت اور بی جے پی کی چینج اور یہ سب چیزیں مل کے ہندوستان کو ایک نیشن اسٹیٹ بنائیں گے. لیکن جو پاکستان میں انٹلیکچوئل تھے، اکیڈیمکس تھے، کرٹکس تھے، میرے جیسے لوگ تھے جو اس بات پہ یقینی رکھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ پولیٹیکل پرابلمز کو سالو نہیں کریں گے یہ ایک نیشن اسٹیٹ نہیں بن سکتی. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ کشمیر فائنلی ڈیفیکلٹی پیدا کرے گا. اور بعد میں ہمیں اکثر ہندوستان کے سفیروں نے کہا کہ اگر کشمیر میں آپ لوگ انٹرفیئر کریں گے، پاکستان انٹرفیئر کرے گا، تو اس کا ہم ریئیکشن باقی ماندہ مسلم پاپولیشن پہ لیں گے، جو کہ ایک بڑی تعداد میں ہے، جس کو کوئی 20 کروڑ کے قریب کہا جاتا ہے. تو یہ رائٹس میں سمجھتا ہوں کہ ریئیکشنری ہیں اور یہ پلان کیے گئے ہیں، اور اس میں وہ لیٹنٹ فورسز ہیں جو جنہوں نے گاندھی کا کانسیپٹ ہندوستان میں الیمینیٹ کیا، ان کی پرسنالٹی کو الیمینیٹ کیا. اور ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو مائنارٹیز ہیں ان کو اکنامیکلی سپریس کیا جائے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ رائٹس کیے جائیں تاکہ انہیں آگے بڑھنے کا موقع نہ مل سکے. تو میری بیٹ یہ ہے کہ یہ رائٹس اور اگر مسلمانوں کو انہوں نے ایک لحاظ سے سپریس کر لیا, دبا لیا, تو پھر جو سکھ ہیں, جو دالت ہیں, جو کرسچنز ہیں, جو بدھسٹ ہیں, جو برمیز ہیں, جو آسامیز ہیں, وہ بھی اکنامک رائٹس کے لیے, پولیٹیکل رائٹس کے لیے اسی قسم کے مظاہرے کریں گے.
شبنم ہاشمی, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی صدر ٹرمپ نے اپنا دورہ وہاں کا مکمل کیا ہے بھارت کا, احمد آباد اور گجرات سے انہوں نے ابتدا کیا, لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ صدر ٹرمپ کے وہاں بھارت کا دورہ اور یہ جو رائٹس ہو رہے ہیں, اس کا کوئی تعلق ہے آپس میں؟
دیکھیے, ٹرمپ کا تو پورا کا پورا اپنا ایک, ان کو ایک پبلک ریلیشن کرنا تھا, اور مودی کی بھی اس بیچ میں اتنی زیادہ پاپولیرٹی کم ہو رہی تھی کیونکہ پورے ہندوستان میں ریزسٹنس کھڑا ہو رہا تھا, تو وہ تو جو پولیٹکس ہے وہ بالکل الگ پولیٹکس ہے. اگر ان کے آنے سے یہ ہوا ہے تب تو یہ کچھ انٹرنل ان کا ہی پرابلم ہے, کیونکہ یہ کہنا کہ وہاں سیکیورٹی بھیج دی, اب ہندوستان میں ایسی بھی کوئی سیکیورٹی کی کمی نہیں ہے کہ وہ احمد آباد سیکیورٹی چلی گئی تو دلی میں سیکیورٹی نہیں بچی, یہ تو بیکار کی باتیں ہیں بالکل. یہ بغیر, اس کے بغیر انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہوم منسٹری کے کنائیونس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے پچھلے 6 سال سے نہیں, بلکہ یہ پورا ایک جو دوسری سوچ ہے, جو پوری فیشسٹ سوچ ہے, جو اس ملک کو ایک فیشسٹ ملک بنانا چاہتی ہے, اس میں حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پہ تو ہے ہی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اسی طرح سے حملہ جو ہے وہ ساری مارجنلائز کمیونٹیز پہ ہے, دلتوں پہ, آدیواسیوں پہ, کسانوں پہ, مزدوروں پہ, عورتوں پہ خاص طور سے, اور اس میں پسنے, جب پسیں گے تو سب پسیں گے. یا تو ہندوستان کی جنتا جو ہے وہ جس طرح سے ریزسٹنس کھڑا ہو رہا ہے, یا تو ان کو اٹھا کے پھینک دے گی اب اگلے 4.5 سال میں, اور اگر نہیں پھینک پائے گی تو پھر ایک یہ فیشسٹ سٹیٹ ہوگا جہاں پہ کوئی نہیں بچے گا, جہاں پہ صرف جو بالکل ہی رائٹ ونگ والے لوگ ہیں, جیسے ہٹلر کی جرمنی میں ہوا تھا ویسے حالات ہوں گے. حالانکہ میں اتنی نا امید نہیں ہوں, مجھے 6 مہینہ 8 مہینہ پہلے زیادہ نا امیدی تھی, لیکن جس طرح سے اس ملک کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہے, عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, ہمیں امید ابھی بھی ہے کہ یہ رائٹس کروا رہے ہیں, سب کچھ کروا لیں, لیکن اس ملک میں ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھے گا اور لگاتار بڑھے گا. ابھی دلی میں ہم نے ان کو بری طرح شکست دی ہے, اور باقی اسٹیٹ میں یہ پچھلے 6 مہینے میں ان کے ہاتھ سے 3 اسٹیٹس چلی گئی ہیں. امید ہے کہ یہ لڑائی جاری رہے گی, کیونکہ ہندوستان کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے میں بہت آڑے آتی ہے ایسی فورسز کی. اینڈ آئی مین آئی ایم ویری ہوپ فل ڈسپائٹ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں, اس کے باوجود ایک امید ہے ابھی کہ ہم لڑیں گے.
جی بالکل. اس وقت ہمیں یونیورسٹی آف شکاگو سے پروفیسر مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس ڈاکٹر ظفر بخاری نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر ظفر بخاری, آپ بتائیے کہ صدر ٹرمپ کا یہ جو بھارت کا دورہ ہے, کہا جاتا ہے کہ دونوں ملک کے سربراہان اپنے ہی داخلی مفادات یا اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا, ٹھوس انداز میں بتائیے کہ امریکہ نے اس دورے سے کیا حاصل کیا؟
دیکھیں, یو ایس نے اس دورے سے جو صرف ایک چیز حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے جس میں کہ یو ایس جو ہے انڈیا کو ڈیفینس آرمنٹس اور اکوپمنٹ سیل کرے گا, وہی ڈیل سائن ہوئی ہے. اس کے علاوہ ٹریڈ ڈیل کے اوپر ابھی بھی ڈس ایگریمنٹس موجود ہیں, اور ان ڈس ایگریمنٹس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے جو کہ ایجنڈا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ انڈین ٹریڈ نگیٹ کرتی ہے اس کو, کیونکہ انڈیا میں اور امریکہ میں جو ٹریڈ کا ڈفرینس ہے وہ تقریباً $30 بلین کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس $30 بلین کی زیادہ پروڈکٹ اپنے ہاں انڈین امپورٹ کرتا ہے ورسز انڈیا امریکہ سے جو بائے کرتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں ایکسپورٹ انسینٹیوز تو وہ دیتے ہیں اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بہت ساری امریکن پروڈکٹس کے اوپر بڑی اسٹرکٹ قسم کی امپورٹ ڈیوٹیز ہیں. تو جب بھی آپ امپورٹ ڈیوٹیز امپوز کریں گے کسی بھی فارن پروڈکٹ کے اوپر, تو الٹیمیٹلی اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی جو کمپیٹیبلٹی ہے یا اس کا جو کمپٹیشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ, وہ پھر تھوڑا سا کم پڑ جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو کہ اس کے اندر دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں امریکن اپروچ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس اپروچ سے میں انٹرنیشنل بزنس کے ریفرنس سے میں صرف ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ انڈیا کا سب سے بڑا امپورٹ پارٹنر ہے, یعنی انڈیا جو ہے تقریباً ٹوٹل امپورٹس کا کلوز ٹو 16-17% وہ صرف چائنا سے لیتے ہیں جبکہ امریکا سے صرف 5% لیتے ہیں. اور آن دا ادر سائڈ انڈیا جو ہے وہ ڈیفینس کی جو ڈیل سائن کر رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے امریکن پرسیپشن اینٹی چائنا ہے, جبکہ انڈین جو اندر سے پرسیپشن ہے ان کا بلکہ ان کی جو ریئلٹی ہے وہ اینٹی پاکستان ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں اور انٹرنیشنل بزنس میں کہ جس کے اندر کنٹریز جو ہے ان کو بڑی ایک ملٹائی ڈائمینشنل اپروچ لینی پڑتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو ایڈریس کریں گے. لیکن اس کو تو بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر انڈیا میں پریس کانفرنس میں بھی بڑا انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے انڈیا کے ساتھ ہمیں اس کو برج کرنا ہے, چونکہ ان کا تمام کنٹریز کے ساتھ جو سب سے بڑا جو ان کا ایشو رہا وہ یہی رہا کہ دنیا کے تمام کنٹریز نے امریکہ کی مارکیٹ کو اپنی پروڈکٹ کے لیے اوپنلی ایکسپلوئٹ کرنے کیا ہے یا اس سے پورا فائدہ اٹھایا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ جب امریکن پروڈکٹس کو ان کنٹریز میں لینے کی بات ہوتی ہے تو اس وقت وہ ملک کے ادھر ادھر کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی ایگزامپل جو اس میں دی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا کی میں سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ ڈپلومیسی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ ان کا سب سے بڑا امپورٹ پارٹنر چائنا ہے, یو ایس نہیں ہے.
ہم بات کریں گے تجارتی لحاظ سے کیا امریکہ نے حاصل کیا ہے اس دورے سے, لیکن ہمارا بنیادی اس وقت جو ہے ہماری توجہ ہے کہ بھارت کے اندر کے جو سیاسی حالات ہیں اور وہ پاکستان کو بھی کس طرح متاثر کر رہے ہیں. آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں. ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار شبنم ہاشمی ہیں, وہ نئی دہلی میں ہوتی ہیں عام طور پہ, ان کے علاوہ مشتاق مہر ہیں جو اسلام آباد میں ہیں, پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں, جبکہ یہاں شکاگو سے یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
جی ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں کیونکہ بھارت کے اندر جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں پاکستان میں. جی پروڈیوسر بتائیے. لیاقت الملک دیر سے. جی جناب.
نفیسہ بی بی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
میں دہلی میں جو حالات اس وقت شروع ہے, شاہین باغ میں مسلمان خواتین نے اس کا آغاز کیا تھا این آر سی اور سی اے کے خلاف, اس میں طلبہ بھی شامل ہوئے, اور میرے خیال میں 1992 میں جو ہوا تھا ایودھیا میں, پھر 2002 میں جو ہوا, اور یہ 2019 میں جو مودی صاحب نے شروع کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو خواتین کا زور معلوم نہیں تھا, اور اس میں تمام مذاہب کی خواتین جمع ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ این جی اوز کہاں ہیں جو بنیادی حقوق کی بات کرتی تھی, جو انڈیا میں مذہب سے بالا تر سوسائٹی کی بات کرتی تھی. میرا سوال یہ ہے اپنے ان
ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے سن لی.
آج ان لوگوں پر
محمد طارق چختائی چونیا سے. جی جناب.
جی السلام علیکم نفیسہ بہن. میرا بخاری صاحب سے قبلہ ان سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ مودی سرکار کا جو ہندوستان ہے وہ گاندھی جی کے ہندوستان سے اب کس قدر مختلف ہے, اس کی ذرا ساتھ فرما دیں, بہت شکریہ.
محمد صادق نے کال کیا ہے چاغی سے. اچھا مرید خان ہیں میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, بہت خیر سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش ہے کہ پہلے آر ایس کے ذریعے انڈیا نے سکھوں کو ختم کیا ہے, پھر ابھی مسلمانوں کو مار رہا ہے. یہ دنیا کا وحد جو ہے جمہوری ملک رہنے والا پوری دنیا میں ظلم کر رہا ہے, کشمیر پر ظلم کر رہا ہے, اور یہ کس منہ سے ٹرمپ صاحب گئے ہیں انڈیا میں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انڈیا کے ٹکڑے ہونے والے ہیں.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا شکریہ. کشمیر سے کال آئی ہے. معروف شاہد نے کال کیا ہے کشمیر سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں میرا میں مانو سے سوال یہ ہے کہ جو ہماری وہ بچی ملالہ یوسف زئی اور جو اس طرح کی بین الاقوامی تنظیمیں تھیں حقوق انسانی کی، وہ آج کیوں خاموش ہیں اور یہ لوگ ان لوگوں کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے کہ وہ کشمیریوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں؟
اچھا شکریہ. ہمیں کالز آ رہی ہیں اور جیسے جیسے پروڈیوسر ان کو تھرو کرتے ہیں تو ہم انہیں لیتے ہیں. مشتاق صاحب، شبنم ہاشمی نے کہا کہ اس وقت وہاں کی جو بھارت کی سول سوسائٹی ہے وہ محنت کر رہی ہے کہ وہاں مسلمانوں کو تحفظ دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہندو اقلیتوں کا حال اچھا نہیں ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے اس مہم سے جو اس وقت بھارت میں جاری ہے؟ مشتاق مہر، بخاری صاحب ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے، اگر آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں. اچھا جی، مشتاق مہر آ گئے. جی مہر صاحب، مہر صاحب یہ سوال یہ ہے کہ وہاں بھارت میں سول سوسائٹی محنت کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو تحفظ ملے، اس سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے تاکہ ہندوؤں اور دیگر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ کیا جائے؟
یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جی. پاکستان اور ہندوستان کا جو رول ہے وہ ریورس ہوا ہے 21st century میں. ہماری فارن پالیسی بھی چینج ہوئی ہے اور ہماری انٹرنل پالیسی بھی چینج ہوئی ہے، اور ہماری انٹرنل پالیسی میں یہ بہت کلیئرلی بتایا گیا ہے نئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، سچویشن کو ایگریویٹ نہیں کریں گے اور وہاں پہ جو ہے مشکلات کو نہیں بڑھایا جائے گا. اس لیے کہ اب پاکستان کے اندر یہ ریئل قسم کی جینون قسم کی ریلائزیشن ہے اکیڈیمکس میں، انٹلیکچوئل میں، سول سوسائٹی میں، رولنگ کلاس میں کہ ایک سٹیبل سیکیور پراسپرس ہندوستان ہماری مدد کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بجائے اس کے کہ ایک اور نارتھ کوریا پیدا ہو جائے جس کے پاس میسیو قسم کی فارن اور ڈومیسٹک فیٹل اکوپمنٹ ہو. پاکستان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ پروووکیشن ہو، پاکستان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ ریسیپروسٹی میں ریلیجیس رائٹس نہ ہوں، مائنارٹی کو تنگ نہ کیا جائے اور کوئی پروووکیشن کی اوکیزن نہ دیا جائے. میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کا ایٹیچیوڈ اس قدر کول ہو گیا ہے، سینسیبل ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان نے یہ سیکھا ہے کہ یہ جو چونکہ ہندوستان پاکستان یہ سارا ریجن جو ہے یہ سینچریز ٹوگیدر کمیونٹیز پہ بیس رہا ہے. یہ جب ہندو حکومت تھی تو اس وقت دوسری یہاں پہ مذہب کے لوگ تھے، جب مسلمان آئے 1000 سال 1200 سال تو ہندو رہے، جب انگریز آئے تو سب لوگ رہے. تو یہ سبق ہم نے سیکھا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان اپنی شیپ میں ایز اے سیکولر لبرل اوپن سوسائٹی رہے اور اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو اور وہ ریجن کی مدد کے ہماری مدد بھی شک نہ کرے. پاکستان اپنے آپ کو مینیج کر لے گا لیکن اس کے ارد کے جو 15-20 چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں اور خاص طور پہ انڈین اوشن کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے لیے ہندوستان بڑی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. اور ہندوستان کو جس طرح خطرہ ہے کہ چین ہے، روس ہے، جاپان، پاکستان بھی اویئر ہے کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی پیسفل رہے گی، وہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ کوئی پرووکیٹیو سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے اور وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. حالانکہ پاکستان کے اندر بے انتہا پریشر ہے رائٹس جماعتوں کا کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ کشمیر کے اندر گھسے ہیں، آپ سکھوں کو ایجیٹیٹ کریں، آپ فائنینشیل مدد کریں، آپ پاکستان کے جو مسلمان ہیں ہندوستان کے 20 کروڑ ان کو کیوں نہیں ایکٹ کرتے ہیں وہ ہندوستان کا بخیا ادھیڑ لیں گے, تو یہ میرے خیال میں پالیسی نہیں بنے گی.
بہت دلچسپ, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا رولز ریورس ہوئے ہیں, اور اس وقت جس طرح سے انتظامیہ نے ریئیکٹ کیا ہے پاکستان کے اندر, امید کرتے ہیں کہ لوگ بھی اس سے کوئی سبق سیکھیں گے. ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر, بھارت سے تھیں شبنم ہاشمی جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, جبکہ شکاگو سے تھے یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, جس میں امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا پر قدغن لگایا جا رہا ہے یہ خاصا نقصان دہ ہوگا, کیونکہ اس سے آزادی اظہار پر اثر پڑے گا. ہمیں اس سلسلے میں جوائن کر رہے ہیں سما کے ڈیجیٹل میڈیا کے چیف عمر قریشی. ہم نے سرکاری اہلکاروں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اپنے نئے قانون کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے. لیکن ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اب ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں علی فرقان.
اپنے ایک ٹویٹ میں جنوبی ایشیا کے امور کے لیے امریکہ کی اعلیٰ سفارتکار کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان اس قسم کے متحرک شعبے میں جدت پسندی کو دبانا چاہتا ہے تو یہ بدقسمتی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے گی. ایلس ویلز نے کہا کہ امریکہ اس معاملے پر شراکت داروں سے بات چیت کی حوصلہ افزائی کرے گا. خیال رہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے قانون کی منظوری دی تھی. حکومت کے اس اقدام پر مختلف طبقات کی طرف سے تنقید سامنے آئی تھی. تاہم اس تنقید کے باوجود حکومتی وزراء نے ابتدا میں اس اقدام کے دفاع میں بیانات دیے. مختلف حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے نئے قواعد پر تنقید کے بعد اب حکومت نے اس پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر شفقت محمود نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سوشل میڈیا قواعد کا ابھی اطلاق نہیں ہوا, بلکہ اس حوالے سے کابینہ نے صرف رولز کی منظوری دی ہے. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا قواعد پر لوگوں کے اعتراضات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ شراکت داروں سے مشاورت کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے ان قواعد پر نظر ثانی کی جائے گی.
قانون انہوں نے بنایا, ہر قانون کے رولز بنتے ہیں, اور رولز جو ہیں وہ بنائے گئے, اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہوا, بڑی اچھی بات ہے, پبلک ڈیبیٹ شروع ہوئی. اب پبلک ڈیبیٹ کے بعد پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا. پرائم منسٹر نے یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سارے سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کروں گا. اس کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, ایک اور میٹنگ پلانڈ ہے.
خیال رہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے سوشل میڈیا قواعد کے حوالے سے مجوزہ بل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. سینیٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ اخبارات اور ٹی وی چینل کی کمر توڑنے کی کوشش کے بعد اب حکومت سوشل میڈیا قواعد کے ذریعے لوگوں سے ٹویٹر اور واٹس ایپ پر احتجاج کا حق بھی چھیننا چاہتی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
حکومت کو بیک ٹریک کرنا پڑا, یو ٹرن لینا پڑا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں, یعنی نوٹیفیکیشن نوٹیفائی کرنے کے بعد, ابھی تک وہ جو نوٹیفائی کیا تھا انہوں نے وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ایک اچھی چیز انہوں نے یہ کی کہ ہم نے ڈی نوٹیفائی تو نہیں کیا, لیکن چلیں جو پہلے ہم نے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی تھی وہ آپ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر نوٹیفیکیشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی.
پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیموں بشمول میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی, پاکستان پریس فاؤنڈیشن, سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو سمیت دیگر اداروں نے بھی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی شدید مخالفت کی تھی. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور ہم ڈیجیٹل میڈیا کے ایک ماہر عمر قریشی سے ابتدا کرتے ہیں. عمر قریشی، آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی سرکار نے تو وہ قانون کا ابھی تک اطلاق نہیں کیا ہے جس کے تحت سوشل میڈیا پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. غالباً بہت زیادہ اعتراضات آئے جس کے بعد انہوں نے اس پر نظر ثانی کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہے. اگر فرض کیجئے سرکاری جو قدغن ہے وہ لگایا جاتا سوشل میڈیا پہ، تو اس کے اثرات کیا دیکھتے؟
جی، اس پہ کافی افیکٹس ہوتے اس کے اگر یہ کرتے. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا کہیں بھی بہت مشکل ہے. ٹویٹر کو، واٹس ایپ کو، فیس بک کو، کہیں بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو اٹس امپاسبل ٹو ریگولیٹ اٹ اینڈ کنٹرول اٹ. اور جس طرح کا وہ تھا کہ وہ کرمنلائز کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ اس پہ کافی اور ایڈورس ریئیکشن آتا اور پاکستان کے باہر سے بھی آتا، تو وہ میرے خیال سے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس طرح کرنا. ویسے بھی فزیکلی اور ڈیجیٹلی بھی کس طرح وہ کریں گے یہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو اچھا اسٹیپ ہے کہ پی ایم نے کہا ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر سے پوری کنسلٹیشن کر کے جو بھی کرنا کریں، جو طریقہ ہے یہی صحیح طریقہ ہے، اور پارلیمنٹ کو بھی لے کے کریں.
تو ظاہر ہے آپ بھی اسٹیک ہولڈرز میں ہی ہیں کیونکہ آپ کا بھی تعلق ڈیجیٹل میڈیا سے ہے. اگر آپ کو کوئی تجویز دینا ہو سرکار کو تو آپ کیا دیں گے؟
ہاں، میری تجویز تو یہی ہوگی کہ آلریڈی جو لا میں ایگزسٹنگ کافی پروویژنز ہیں فار ریگولیشن آف میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن، اور ایکسپریشن کے جو آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن میں جو ہے ڈیفیمیشن لا ہے وغیرہ، یہ سب کچھ آلریڈی ہے. تو جب یہ آلریڈی سب چیزیں ہیں تو اتنا مطلب ان کو آپ انفورس کریں، ان کو یہ نہیں کہ آپ نئے اور رولز بنائیں، اور عموماً جو رولز بنتے ہیں وہ ویگ ہوتے ہیں، پھر اس میں امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کی بہت لیوے ہوتی ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو میرا تو یہ ہوگا کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں وہ کافی ہیں. اگر مطلب کوئی ڈیجیٹل اور مطلب ٹویٹر اور واٹس ایپ کے حوالے سے کوئی نئی چیزوں کو وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں انہوں نے ان کو جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، مطلب جو ٹیک سائٹ سے بھی ہیں، ٹیک سائٹ سے، ان کا بھی ان کو فیڈ بیک لے کے پھر کچھ کرنا چاہیے، اف ایٹ آل.
اچھا، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں بریگیڈیئر ٹیپو، آپ ہمیں بتائیں اس وقت جو انٹرنیٹ پہ لکھا جا رہا ہے آپ کے خیال میں یہ کتنا آزاد ہے؟ اس پہ قدغن لگانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیونکہ سرکار نے پہلے کہا کہ کریں گے، اب کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بریگیڈیئر ٹیپو کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ان کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. عمر قریشی، آپ کے علم میں ہے کہ ایلس ویلز نے غالباً اس سلسلے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی بات کی کہ اگر پاکستان پر آزادی اظہار پر قدغن لگایا جائے تو یہ ملک کے لیے برا ہوگا. عمومی طور پہ میڈیا کے بارے میں بتائیے کہ اس وقت میڈیا کتنا آزاد ہے ملک میں؟
میڈیا مطلب اتنا ہی آزاد ہے جتنا کہ پاکستان کے مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے. اور مطلب ریسنٹلی آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کافی ریسٹرکشن تو پہلے بھی تھی، بٹ وہ انفورسمنٹ ذرا زیادہ ہو گئی ہے کچھ ٹاپکس کے حوالے سے. اور اس حوالے سے مطلب اگر آپ کمپیئر کر لیں کہ جو میڈیا آپ کا انڈیا میں اگر ہے ریجنل میڈیا، تو اتنا ہی آزاد ہے، اتنا ہی فری ہے پاکستانی میڈیا. ان کے بھی کچھ ایشوز میں وہ نہیں کرتے بات، تو ادھر بھی یہی ہے کہ کچھ ایشوز میں سیلف سینسرشپ کافی ہوتی ہے.
مثلاً کون سے ایشوز ہیں؟
یہ ریلیٹ کرتے ہیں جو فورن پالیسی پہ اور کچھ ایسپیکٹس آف ڈومیسٹک پالیسی، جہاں پہ کوریج آف جیسے کہ یہ جو آج کل جو کوریج ہو رہا ہے مسنگ پرسنز کا تھا، لیکن پھر کورٹ نے لیا تھا، پھر پی ٹی ایم کا جو کوریج ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سینسیٹیویٹیز ہوتی ہیں.
اچھا، لیکن آپ کے خیال میں، کیونکہ ہم تو بھارت کی میڈیا کو بھی مانیٹر کرتے ہیں اور وہاں لوگ بہت زیادہ اپنی حکومت کا دفاع کرتے ہیں، میڈیا اتنا آزاد نہیں نظر آتا، آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ ایک جدوجہد رہی ہے میڈیا کی آزادی کی، کیا اس سرکار کے دور میں اس آزادی کو روکنے کے لیے اشتہارات کا استعمال کیا گیا ہے؟
نہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے تو اس طرح تو نہیں کیا گیا. یہ کیا گیا ہے کہ ان کے جو پچھلی جو حکومت ہے ان کے جو ریٹس ایڈورٹائزنگ کے، اسپیشلی وہ ٹی وی چینلز، تو وہ انہوں نے ریوائز کیے ہیں ڈاؤن ورڈ، لیکن وہ سب کے کیے اکراس دا بورڈ. تو مجھے نہیں لگتا کہ نیسسرلی کہ وہ اس طرح کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے گئے. لیکن اور اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کرنی کہ جہاں پہ کہ میڈیا آرگنائزیشن جو ہیں وہ کافی انہوں نے مطلب انڈر دا پریٹیکسٹ کہ ان کے ریونیوز کم ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نکال بھی دیا ہے. تقریباً 4-5 ہزار لوگوں کا فگر آتا ہے. تو اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف انہوں نے ریونیو پروفٹ کم ہونے کی وجہ سے کیا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کاسٹ کم کرنے کے لیے بھی کیا ہے. تو بہت ایکچولی اس طرح کی جیسے انگلش میں بولتے ہیں 2 sides to a coin. گورنمنٹ نے بھی کچھ کیا ہے لیکن میڈیا آرگنائزیشن نے بھی کیا. اور بہت ساری اسٹوریز ہیں کہ وہ مہینوں تک تنخواہ نہیں دیتے، تو اس کا بھی مطلب وہ بھی ایک اینگل ہے.
بریگیڈیئر ٹیپو، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، آپ ذرا اگر بات کریں کہ انٹرنیٹ پر آپ کس حد تک آزادی اظہار دیکھتے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کے خیال میں انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہیں جس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے؟
جی، میں آپ کے پروگرام میں 100% آن بورڈ تو رہ نہیں سکتا. مجھے اس کے انالیسز باقی وہاں نے ان سے ان کے میں سنے نہیں گئے، کیونکہ میری کال کافی دیر تک ڈراپ رہی اور پھر آپ نے مجھے کال کی. گزارش یہ ہے جی کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک ڈیموکریٹک اسٹیپ لیا ہے اعتراضات اٹھنے کے بعد، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یو ٹرن ہے یا بلیک میل ہو گیا یا فلان ہو گیا. ایک ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد جو اپنا فیصلہ ہے اس کو اس کے مطابق کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے کسی نے یہ کوئی یہ کہہ رہا تھا یہاں پہ انالیسز میں کہ بھائی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ نے اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سوشل میڈیا بالکل ریگولیٹ ہو سکتا ہے، اس کی تباہی ہو سکتی ہے. جیسے کشمیر میں ہوا ہے سوشل میڈیا ریگولیٹ، اس کو بالکل بلیک آؤٹ انہوں نے کیا ہے. انڈیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں اس میں سوشل میڈیا بلیک آؤٹ ہوا ہے. جو لاکھوں جو ٹویٹر کے اور جو اکاؤنٹس ہیں فیس بک میں، ان میں انڈین جو کام کرتے ہیں انٹرنیشنل آپٹکس میں، انہوں نے پاکستان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے ہیں. برطانیہ نے سوشل میڈیا کے اوپر قوانین بنائے، امریکہ نے بنائے، سنگاپور نے بنائے. اور اگر پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہو، تو اس پر کوئی ایک بین الاقوامی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر پاکستان میں آزادی رائے کی جو ہے وہ ہے. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آزادی رائے کے حوالے سے چارلی عبدوں نے طے کیا اور اس کا کیا اثر ہوا. تو یہ ایک جو ہے نا ایک پوائنٹ لے کے کسی ملک کے پیچھے ایسے نہیں لگنا چاہیے. اس کو ایک اوور آل انٹرنیشنل امپیکٹ اس کا دیکھنا چاہیے. آپ کا میڈیا جو ہے وائس آف امریکہ، ماشاء اللہ یہ ایک دنیا کی سپر طاقت واشنگٹن سے آتا ہے. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ کے جو پروگرام ہے وہ ان کا ایک دنیا کے اندر ایک ہولسم ویو ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسی ایک اسپیسیفک بات لے کے. تو وہ بڑا لاپ سائڈیڈ اور بھوڑا لگتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بر صغیر کے اندر جو سوشل میڈیا کا حال ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، تو اس کی تو مثال دنیا میں کہیں ملتی ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 4-6 مہینے ہو گئے لوگوں کو قید کر کے، ان سے ٹیلیفونیں چھین کے، ان کا سوشل میڈیا ختم کر کے، زبردستی ڈیلیٹ کرا کے. یہاں پہ جو ہم نے ابھینندن کو واپس لیا، اس کا جو انٹرویو دے کے گیا، میں انڈیا کا ٹی وی سن رہا تھا، وہ عورت جو ہے اینکر لوگوں کو دھمکی دے رہی تھی کہ یہ آپ فارورڈ نہیں کریں گے آگے ویڈیو
ابھینندن کی. جو آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، کشمیر کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بات. लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर जगह आजाद होना चाहिए।
मुझे बुलाया करें ना।
बिल्कुल बुलाया करेंगे।
आप आजादी नहीं है ना, वो बंद किया हुआ उन्होंने, और वो बहुत बड़ा क्राइम है इस केस के मुकाबले में जिसका आप प्रचार करने की कोशिश कर रही हैं।
बिल्कुल, हम हर वक्त
आप बड़ा जुल्म है।
आपके आने से पहले हमने पूरे भारत की सियासत पर बात की और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी हमने बात की। हम कुछ कॉल्स लेते हैं। मोहम्मद अफजल ने कॉल किया है चकवाल से। जी जनाब, मोहम्मद अफजल चकवाल से जी, कॉलर हैं मोहम्मद अफजल। जी जनाब, बात कीजिए, वरना हम दूसरे कॉलर की तरफ जाते हैं। शेरजादा ने कॉल किया है मालाकंड से। जी
मेरा मतलब ये ना,
जी
जी जी जी, वो जब ड्रम साहब के दौरा है ना हिंदुस्तान पे, ये कृष्ण भाभी तो मीडिया वाले है ना जनाब। हेलो,
जी जी जी, बात कीजिए।
अभी मीडिया पे बात हो रही है या दूसरा ड्रम वाला बात मैंने बोली है पहला?
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
जी
उसके अलावा हमारे पास कॉलर हैं मोहम्मद अफजल चकवाल से। जी जनाब,
चकवाल से अफजल बोल रहा हूँ। मोहतरमा, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और आपके लिए दुआएं। मैं वो अमेरिकन मोहतरमा जो तर्जुमान है जिन्होंने पाकिस्तान पे वो मीडिया के बारे में कहा है, क्या उनको ये इंडिया का और दूसरों पूरे इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो आज तक नहीं नजर आया? और उनके आपके प्रेसिडेंट साहब जो आए हैं उनको खातीन के बारे में या जो कुछ भी है इंसानी हकूक के बारे में नहीं नजर आया? हम इस चीज पे इसके हक में नहीं है कि मीडिया पे पाबंदी लगी रही है या कोई हो।
अच्छा, शुक्रिया। और जो कॉलर हैं अपना नाम बताएं, कहां से कॉल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
जी आरक्षा सद्दा से।
जी बात कीजिए।
जी ब्रिगेडियर से मेरा सवाल है, बातों में एक बात कही कि हुकूमत का जो फायदा हो, हुकूमत और अवाम ने फर्क किया है।
अच्छी बात,
उसका तशरीह कर ले।
अच्छा बिल्कुल जी। ब्रिगेडियर साहब आप बात कीजिए इस पर। वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि हुकूमत का जिसमें फायदा हो वो काम करेगा, तो हुकूमत और अवाम में क्या फर्क है?
नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि हुकूमत वो कायम वो बात करनी चाहिए हुकूमत को जिसका मुल्क का फायदा हो। मुल्क का फायदा होगा, अवाम का भी फायदा होगा। हुकूमत को एक इंडिविजुअल चीज तो नहीं होती ना, हुकूमत एक सिचुएशन है जो चलाती है। यहाँ पे आपको ये बताओ कि ये फजूला जो है उसने रेडियो उधर चलाया हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, जो आके सवाल में लोगों को दबा करते थे लोग और सारा कुछ करते थे, उसके ऊपर कभी किसी मगरबी मीडिया ने एतराज नहीं किया कि ये मीडिया चल रहा है, ये लोगों को जो है प्रोपेगंडा है, गुमराह कर रहा है, टेररिज्म फैला रहा है। मतलब ये कहने का जी कि एक मुल्क के अंदर अगर अमन की बात हो, अगर खल्शार खत्म करने की बात हो, फसाद खत्म करने की बात हो, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करके अगर कोई नुकसान हो रहे हो तो उसको देखना नहीं चाहिए, उसको जरूर देखना चाहिए।
अच्छा ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। आपकी बात हमने सुन ली ब्रिगेडियर। उमर कुरैशी, आपने ब्रिगेडियर की बात सुनी, उन्होंने कहा कश्मीर का हाल देखें, वहाँ पर फौरी तौर पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, अगर हुकूमत को ज़रूरत हो तो वो ये काम कर सकती है। कॉलर ने सवाल पूछा, कभी कभी हुकूमतें अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं, आप देखते हैं कि उनमें और अवाम के फ़ायदे में फ़र्क आता है?
नहीं,
वो तो आपने नहीं कहा, आपने सिंपली मिसाल दी कि वहाँ हो रहा है। आपकी बात हमने सुन ली। उमर कुरैशी, आप क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, वहाँ पे तो जुल्म हो रहा है,
वो जुल्म के बारे में हम बात करते रहते हैं। जी उमर
जी, मैं खुद ही वैसे कह रहा था कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आइन होने भी चाहिए, लेकिन वो सब मतलब कंसल्टेशन के थ्रू होना चाहिए और यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए। और जहां तक के वो कह रहे हैं कि कश्मीर में बंद हो गया, तो हाँ सही कह रहे हैं कि बंद हो गया, 6 महीने 7 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट विल वांट टू शट डाउन द इंटरनेट इन और सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा भी नहीं है ये गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा अबाउट रेगुलेटिंग इट वगैरह। तो वो फिर क्वेश्चन डजंट मेक एनी सेंस के आई डोंट थिंक, जहां तक मैंने पढ़ा है और काफी डिटेल में पढ़ा है कि कोई भी कह रहा है कि आप ट्विटर बंद कर दें या व्हाट्सएप बंद कर दें या कुछ कर दें। ये है कि अगर आप फेक न्यूज या डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसको इनिशियली वो कह रहे थे कि हम उसको एम्बिट में लेके आएंगे पेमरा के, फिर उसमें एक्चुअली जरा मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, तो पेमरा के ऊपर लोगों ने कहा था कि पेमरा का बनता नहीं है इस पे रोल, बिकॉज पेमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, और फिर काफी हुआ था लोगों ने वैसे भी कहा था, तो उस पर फिर पीएम का आया था डायरेक्टिव कि आपको जो भी करना है आप कंसल्ट करके करें। तो टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन कि आई डोंट थिंक देयर इज अ कॉजल लिंक।
जी जी जी, उमर कुरैशी ब्रिगेडियर टीपू कह रहे थे कि आप लोग कश्मीर की बात क्यों नहीं करते, आप सिर्फ अपने मुल्क में नुक्ताचीनी क्यों करते हैं। बाहर कैफ, हमने बातें क्लियर कर दी। हमारे साथ थे डिजिटल मीडिया में एक माहिर उमर कुरैशी और दिफाई तजयाकार ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
शुक्रिया।
इसके बाद एक ब्रेक लेते
हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं। सेगमेंट है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं इस साल में और नवंबर में, और इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका आपस में बहस मुबाहिसा हुआ है। इस वक्त बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मकबूल हैं बर्नी सैंडर्स, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कई स्टेट्स में कामयाब हुए हैं। इस पर बात करने के लिए उनके हामी डेमोक्रेटिक पार्टी के अली अकबर मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। अली अकबर मिर्ज़ा, कल जो सदारती मुबाहिसा हुआ उसमें जो बुनियादी तौर पे बर्नी सैंडर्स से सवाल पूछा गया वो ये था कि मईशत जो है इस वक्त बहुत अच्छा कर रही है, तो जब मईशत इतना अच्छा कर रही है तो फिर आप क्या हासिल करना चाहते हैं सदर बनकर? उन्होंने जो जवाब दिया उससे आप कितने मुतमईन हैं?
देखिए, मईशत किस तरह का काम कर रही है इसको जज करने के कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि जनाब स्टॉक मार्केट कितनी ऊंची चली गई है और बिलियनर्स वगैरह जो हैं कि उनके पास कितना पैसा आ गया है। दूसरा तरीका ये है, जो सही तरीका है, वो ये कि आम आदमी की के हालात ज़िंदगी में और उसकी मईशत पे कितना असर पड़ा है। क्या वो नौजवान मिलियंस की तादाद में, वो नौजवान जो अमरीका में मौजूद हैं, जो अपने कॉलेज स्टूडेंट लोन के बोझ तले कई दहाइयों से दबते चले आ रहे हैं, क्या उनका कोई बोझ हल्का हुआ है? नहीं, वो कॉलेज का लोन वो वैसे के वैसे ही मौजूद है, उस कर्जों की वजह से वो अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या वो लोग जो दो दो जॉब करके, तीन जॉब करके बार दफा अपना घर का खर्चा चलाने में कामयाब हुए हैं, उनमें कोई तब्दीली आई है? नहीं, जो लोग दो जॉबें पहले कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। बेसिक इनकम तो नहीं इंक्रीज हुई है। जो लोग मॉर्गेज के क्राइसिस में फंसे हुए हैं, जो हेल्थ केयर के क्राइसिस में फंसे हुए हैं कि उनके पास मेडिकल बिल देने के लिए पैसे नहीं होते, उनके पास मसला हो जाता है। रोजाना हम सोशल मीडिया पे और अखबारों में और न्यूज में ये खबरें देखते हैं, न्यूज
तो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता इतना, लेकिन सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कितने लोग सिर्फ इस वजह से उनकी जान चली गई कि उनके पास इंसुलिन के लिए मुनासिब पैसे नहीं थे, उनके पास इंश्योरेंस नहीं था, या डिडक्टेबल इतना बढ़ चुका था, या उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती थी। तो आम आदमी के जो हालात हैं उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ, स्टॉक मार्केट जितनी भी ऊपर चले जाए, तो हमने तो इन स्टॉक मार्केट को और ये जो 1% रिचेस्ट मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, हम 99% आवाम ने अपने कंधों पे चढ़ाकर इनको बादशाह बनाया हुआ है, तो उनके हालात तो अच्छे होंगे ही होंगे। उनको टैक्स ब्रेक पर टैक्स ब्रेक मिल रहे हैं, और सोशल सर्विसेज प्रोग्राम में जो है वो कटौती की जा रही है। जो लोग ओबामा केयर में भी कवर थे, अब उन पे भी जो है वो ज्यादा से पैसे लगा दिए गए, उन पे भी ज्यादा बोझ डाल दिया गया है कि अगर वो बेसिक कवरेज ले रहे हैं तो फ्री रहेगा, लेकिन अगर डेंटल और विजन को यूज कर रहे हैं तो उसके एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे उनको,
बिल्कुल
डिडक्टेबल में भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी इनकम इतनी इस हद से भी जरा सी बढ़ गई कि आप रोटी सालन तो खा सकते हैं दिन में 3 दफा, तो अब आपको मेडिकल के भी पैसे देने पड़ेंगे, जबकि वो फाइनेंशियल हालत नहीं है।
तलत रशीद, आप रिपब्लिकन पार्टी के अहदेदार हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक मिलियनेयर सरमायादार जो कि इख्तदार में आए, कहा जा रहा है कि अब मईशत अमरीका की बहुत अच्छा कर रही है। आपने शायद डेमोक्रेटिक पार्टी का डिबेट कल वाला सुना होगा, जिसमें बर्नी सैंडर्स से कहा गया कि जब मईशत इतना अच्छा कर रही है तो आपका क्या ख्याल है, आपको क्यों लोग वोट देंगे? आप समझते हैं कि बर्नी सैंडर्स का कोई चांस बनता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाबात में?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप ये अली अकबर साहब ने जो भी कहा, आई डोंट थिंक उन्होंने हकायक की बात की है। उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि जी ये मसला है, ट्रंप ने ये नहीं किया, लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बर्नी सैंडर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बर्नी सैंडर ने कहा जी मैं स्टूडेंट लोन माफ करूंगा, लेकिन वो ये नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कैसे करेंगे। जहां तक इकॉनमी का ताल्लुक है, आप सबको पता है इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, और इससे बेहतर बर्नी सैंडर्स क्या कर सकेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3.5 के करीब है, जो कि हर जगह जो कि मिनिमम हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो करके दिखाया, उन्होंने टैक्स रिलैक्सेशन दी, उन्होंने ईपीए रेगुलेशन फॉरन सब कुछ किया। अब बर्नी सैंडर्स जो है वो एक किस्म के सोशलिस्ट हैं, वो इस मुल्क को सोशलिस्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि एवरेज अमेरिकन को बिल्कुल कबूल नहीं है। उससे क्यूबा जैसा या रशिया जैसे हालात होंगे जो कि कोई भी अमेरिकन नहीं चाहेगा।
जी जी जी, तलत रशीद, यही सवाल मैं करना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अली अकबर मिर्जा, आपको पता है कि बर्नी सैंडर्स को नामजद करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट भी तैयार नहीं है, उनको कितना मसला दरपेश होगा नामजद होने के लिए?
डेमोक्रेटिक पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट या रिपब्लिकन पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी उस कैंडिडेट को मानने को तैयार नहीं होती जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और आवाम के हक में बात करे, इसलिए लिहाजा वो उस पर दबाव डालते हैं और हमले करते हैं और उसको अपने जाल में फांसने की कोशिश करते हैं, जैसा कि ट्रंप के साथ हुआ कि वो भी आधे से ज्यादा कंप्रोमाइज कर गए अपने उसूलों पर रिपब्लिकन पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बर्नी सैंडर्स की खूबी यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी मरहले पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि जो उनके उसूली मौकफ है और उन्होंने हर चीज का जो भी उन्होंने प्रोग्राम पेश किया उसके बताया है कि पैसे कहां से आएंगे और क्या है। जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जंग के बजट में इजाफा कर दिया जाता है बगैर किसी सवाल के, तो उस वक्त लोग नहीं पूछते कि भाई पैसा कहां से आएगा। लेकिन अगर बात कर लें हम कि भाई स्टूडेंट्स के लोन माफ किए जाएं, कॉलेज ट्यूशन फ्री होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए सबके लिए, और बर्नी सैंडर्स ने रिटर्न प्रोग्राम पिछले दिनों 2 दिन पहले CNN की टाउन हॉल मीटिंग में रिटर्न प्रोग्राम क्रिस कोमो को हाथ में थमाया कि ये है मेरा प्रोग्राम के तरह हम पे करेंगे, और स्टडीज आफ्टर स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि मौजूदा निजाम के मुकाबले में जो मेडिकेयर फॉर ऑल है वो 10 साल के अरसे में।
अली अकबर मिर्जा, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमारे साथ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के
मौके पे नहीं सोचते
डेमोक्रेटिक पार्टी के अली अकबर मिर्जा, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के अहदेदार तलत रशीद भी हमारे साथ थे। इस प्रोग्राम की इंजीनियर थी ज़ैनब अब्दुर रहमान, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल। وائس آف امریکا واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
منگل کے روز امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا کے شہر چارلسٹن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے درمیان ٹی وی پر ہونے والے تازہ ترین مباحثے میں سینیٹر برنی سینڈرز اپنے حریفوں کا ہدف بنے رہے. نامزدگی کے لیے ہونے والے پہلے تین مقابلوں میں فتح حاصل کرنے کے بعد سینڈرز ملکی سطح پر صفحے اول کے امیدوار بن کر ابھرے ہیں، مگر ان کے مد مقابل کہتے ہیں کہ خود کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہنے والے برنی سینڈرز نومبر کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست نہیں دے سکیں گے. وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے اس مباحثے کا اہتمام امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس نے کیا تھا. دیگر امیدواروں کے ساتھ اس دو بدو مباحثے میں سینڈرز سے، جو ورماؤنٹ کے ایک آزاد سینیٹر ہیں اور سینٹ میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ سوال کیا گیا کہ ایسے میں جبکہ حال ہی میں حصص کی مارکیٹ میں تیزی آئی ہے، وہ اپنے ووٹروں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ ٹرمپ کے مقابلے میں معیشت کے بہتر منتظم ہیں. برنی سینڈرز کا کہنا تھا،
لاسٹ ایئر ریئل ویج انکریزز فار دی ایوریج ورکر ور لیس دین 1%. ہاف آف آور پیپل،
گزشتہ برس ایک اوسط کارکن کے لیے اجرت میں حقیقی اضافہ 1% سے کم تھا. ہماری نصف آبادی تنخواہ پر گزارا کر رہی ہے، یہ کوئی معیشت نہیں. جو امریکی عوام کے لیے مفید ہو وہ معیشت ہے، نہ کہ صرف 1% کے لیے. ہم ایسی معیشت قائم کریں گے جو سب کے لیے ہو، نہ کہ صرف انتخابی مہم میں عطیات دینے والے عمرا کے لیے. سینڈرز نے وعدہ کیا ہے کہ وہ معمر امریکیوں کے لیے صحت کے پروگرام میڈی کیئر میں توسیع کر کے سب امریکیوں کے لیے اس تک رسائی ممکن بنائیں گے، خواہ ان کی عمر کچھ بھی ہو. لیکن ان کے حریف، جن میں منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبشار بھی شامل ہیں، کہتے ہیں کہ سینڈرز کا منصوبہ کہ صحت اور تعلیم میں سوشل ویلفیئر کے اخراجات بڑھا دیے جائیں بہت مہنگا ثابت ہوگا. سینیٹر ایمی کلوبشار،
نو دی میتھ ڈز ناٹ ایڈ اپ، ان فیکٹ جسٹ آن 60 منٹس دس ویکینڈ ہی سیڈ ہی وازنٹ گونا ریٹل تھرو دی نکل.
جی نہیں، حساب درست نہیں. اسی اختتامی ہفتہ ٹی وی پروگرام 60 منٹس میں انہوں نے کہا کہ وہ سکوں کا حساب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کتنے سکوں کی بات کر رہے ہیں. تقریباً 60 خرب ڈالر کی. کیا آپ جانتے ہیں ان کے پروگرام کے لیے اس میں کتنا ہے؟ برنی سینڈرز نے جواب میں کہا، یہ درست نہیں. سینیٹر ایمی کلوبشار کے مطابق،
3 times the American economy, not the federal government, the entire American economy.
یہ امریکی معیشت کا 3 گنا ہے، صرف وفاقی حکومت نہیں پوری امریکی معیشت کا. سابق نائب صدر جو بائیڈن نے سینڈرز کے اس موقف کو ہدف بنایا جس میں انہوں نے بریڈی بل نامی اس قانون سازی کی مخالفت کی تھی جو امریکہ میں بندوقیں بنانے والوں کو گن سے تشدد کا ذمہ دار ٹھہراتی. سن 2015 میں چارلسٹن کے ایک افریقی امریکیوں کی اکثریت والے چرچ میں اندھا دھند گولیاں چلائی گئی تھیں. جو بائیڈن کے الفاظ،
برنی ووٹڈ 5 times اگینسٹ دی بریڈی بل and monitored a waiting period. No, let me finish.
برنی نے بریڈی بل کے خلاف 5 مرتبہ ووٹ دیا اور مہلت کا تقاضا کیا، مجھے ختم کرنے دیجیے. انتظار کیا 12 گھنٹے تک. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 9 لوگوں کی موت کے ذمہ دار ہیں. سینڈرز کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عشروں سے کیوبا کے آن جہانی فیدل کاسترو جیسے بائیں بازو کے آمروں کی حمایت کرتے آئے ہیں، جو ملک کے خاص حصوں میں اعتدال پسند اور قدامت پسند ووٹر مسترد کر دیں گے. نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے تو یہاں تک کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن سینڈرز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں.
I think that Donald Trump thinks it would be better if he's president. I do not think so. Vladimir Putin thinks that.
بلومبرگ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صدر ہوئے تو بہتر ہوگا. میں ایسا نہیں سمجھتا. ولادیمیر پوتن کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ روس آپ کی مدد کر رہا ہے تاکہ آپ ٹرمپ کے مقابلے میں ہار جائیں. اس مباحثے کے 4 روز بعد ساؤتھ کیرولائنا میں پرائمری انتخابات ہو رہے ہیں جن میں 54 قومی مندوب حصہ لیں گے۔ ساؤتھ کیرولائنا میں بائیڈن کو، جو کبھی صفے اول کے ڈیموکریٹک امیدوار تھے، سینڈرز پر معمولی سبقت حاصل ہے، مگر مبصرین کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ سینڈرز اس ریاست میں بھی جیت جائیں اور 3 روز بعد سپر ٹیوزڈے کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کر لیں۔ سپر ٹیوزڈے کو 13 امریکی ریاستوں میں ووٹنگ میں سینکڑوں ڈیلیگیٹ حصہ لیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔